والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله صدق الله العظيم. محترم سامعین، بزرگوں اور ساتھیوں، آج آپ کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے کہ شیعہ کے مذہب کو ترتیب اور تشکیل دینے والے اماموں کی طرف جھوٹی روایات منسوب کرنے والے لوگوں نے جب 2000 کے لگ بھگ جعلی اور جھوٹی روایات بنا لی کہ یہ قرآن کریم بدل گیا ہے، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس میں سے آیتیں نکال دی گئی ہیں، بہت سی آیات داخل کر دی گئی ہیں، اور یہاں تک ان خبیثوں نے لکھا کہ اس قرآن مجید میں اس وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی آیات بھی ہیں جس میں حضور کی توہین ہے، یہ آیات بھی ملحدوں نے قرآن پاک میں داخل کر دی ہیں. احتجاج طبرسی میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے. تو اس روایات کو ذکر کرنے کے بعد اب جن لوگوں نے قرآن پاک کو محرف اور مبدل تبدیل شدہ کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے ایک اور پینترا بدلا. وہ یہ کہ انہوں نے جھوٹی روایات کا ایک اور ڈھیر لگا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اماموں کے پاس اصلی قرآن ہے اور باقی لوگوں کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن کے بجائے ہمارے اماموں کے پاس اور بڑی اہم چیزیں تھیں جو قرآن سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. تو قرآن سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل چیزوں کو اماموں کے پاس ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے قصے گھڑے کہ جس سے آپ حیران ہو جائیں گے. مثلا یہ کہا کہ ہمارے اماموں کے پاس ایک صحیفہ بھی ہے، ایک ہمارے اماموں کے پاس جعفر بھی ہے، ایک ہمارے اماموں کے پاس جامعہ بھی ہے، ایک ہمارے اماموں کے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے، ایک ہمارے اماموں کے پاس کتاب علی بھی ہے، ایک ہمارے اماموں کے پاس ہر سال کتاب شب قدر بھی نازل ہوتی ہے. ہمارے امام جو ہیں وہ تو نجوم کا علم بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے امام جو ہیں وہ جوتشی کا علم بھی رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے اماموں پر وحی بھی نازل ہوتی تھی. تو یہ چیزیں اماموں کی طرف منسوب کر دیں کہ یہ ہمارے اماموں کے پاس تھا، گویا کہ انہوں نے قرآن کے بدلے میں کوشش کی امت کو ایسی چیزیں دینے کی کہ جو سراسر قرآن کے مخالف اور سراسر قرآن پاک کے احکام اور ارشادات کے برعکس تھی. انہوں نے بالکل وہی انداز اختیار کیا جو انداز بنی اسرائیل نے کیا تھا. قرآن پاک کے پہلے پارے میں اس کا تذکرہ ہے، میں نے وہی آیت پڑھی ہے کہ قوم بنی اسرائیل جب فرعونیوں سے نجات پا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم پار کر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے اپنی رحمت اور اپنی طرف سے خاص فضل و کرم کا یہ کرشمہ ظاہر کیا کہ آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا. ہر روز صبح کے وقت جب یہ خیموں سے گھروں سے باہر نکلتے تو من و سلوہ، یہ ایسے ایسے میٹھا میٹھا حلوہ और इसी तरह ये बटेरे और इन जानवर इनके घरों के करीब करीब फिरते, उसको पकड़ते और जनाब उसको भून कर खाते, और मीठा मीठा हलवा, ये ऐसी एक लजीज तरीन गिजा थी जो अल्लाह ताला ने इनके लिए बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, महज अपने कर्म और फजल के साथ आसमानों से उतारी थी। तो अल्लाह के फजल और कर्म की बगैर मेहनत और मशक्कत के मिलने वाली इस गिजा को खाते खाते ये इस कदर ढीठ और इस कदर जो है वो हद से बढ़कर शरीर और शैतान बन गए कि बजाय इसके कि उसका शुक्र अदा करते और बजाय इसके कि इस बात पर अल्लाह ताला का सामने सजदा शुक्र बजा लाते कि या अल्लाह तेरा कितना करम है कि तूने फिरौन के जुल्म और सितम से हमें निजात दिलाई, जो फिरौन इनसे वो काम लेता था जो आज लोग जो हैं वो चूड़े और चमारों से लेते हैं। अब बल्कि चूड़े चमार आजकल तो ये घरों में लटरीने शटरीने बन गई हैं, पहले तो ये गंदगी उठाते थे। तो बिल्कुल फिरौन इन बनी इसराइलियों से इस तरह के जिल्लत वाले काम लेता था, बल्कि बाद रिवायतों में आता है कि वो ये हल चलाने के लिए बैल इस्तेमाल नहीं करता था, वो कहता था इन बनी इसराइली के गनों में पटे डालो और ये आगे अगर हल चलाएं और ये खेचे हल को। तो इस तरह इनका हाल था, अल्लाह ताला ने करम फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इनको निजात दी फिरौनियों से, यानी फिरौन गर्क हो गया और ये लोग जो है फिरौन के बाद गालिब आए, फाते बने। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान से मनो सलवा उतारा तो कहने लगे, कुरान पाक खुद इसको बताता है कि ऐ बनी इसराइल वो वक्त याद करो जब तुम मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, वह इज कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिदिन, ऐ मूसा एक किस्म का खाना खाया हमसे नहीं जाता, हमसे नहीं सब्र होता, रोजाना ही एक किस्म की बात, रोजाना ही एक किस्म की बात, हमसे ये खाना नहीं खाया जाता। तो चलो ये कह देते कि भाई अल्लाह ताला से दुआ करें कि किस्म किस्म के खाने भी एक दिन एक उतर जाया करे, दूसरे दिन दूसरा उतर जाया करे। तो ये नहीं कहा बल्कि कहने लगे कि उदौलना रब्बक, अपने रब से दुआ कर, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज मिन बक्लिहा वक़िस्साइहा, कि अल्लाह मियां हमें ये कोई मनो सलवा की जरूरत नहीं है, हमें तो चाहिए खकड़ियां, हमें तो चाहिए प्याज, हमें तो चाहिए मसूर की दाल, हमें तो चाहिए बाकी चीजें, ये गोंगलू, ये शलजम, ये गोभी, ये आलू, ये कचालू, हम तो ये चीजें खाने वाले हैं, हमें अल्लाह से दुआ करके ये चीजें हमें दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, ओए ज़ालिमों तुम एक बेहतरीन चीज के बदले में ये चीजें मांगते हो जिनकी कोई हैसियत नहीं है। तुमने अगर मांगना ही है तो कोई अच्छी चीज के बदले में और ज्यादा अच्छी चीज मांग लो, अच्छी चीज के बदले में और अच्छी चीज ले लो। ये तुमने क्या कहा कि मनो सलवा के मुकाबले में तुम्हें प्याज चाहिए, तुम्हें मसूर चाहिए, तुम्हें दूसरी चीजें या जब सब्जियां चाहिए, तुम्हें दालें चाहिए, ये क्या बात है? ठीक है अगर तुम नशुकरी करते हो और ये चीजें मांगते हो, अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है तुम्हें मिल जाएंगी, इस शहर में चले जाओ, जाकर जंग करो और उनसे लड़ो, फिर फाते बनो, फिर जनाब तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। तो जब उनसे कहा कि लड़ो तो कहने लगे हम क्यों लड़े जी, तू लड़ और तेरा रब जाकर लड़े, वो तो बड़े बड़े जाबर लोग हैं, जालिम लोग हैं, वो तो हमें मार देंगे। अल्लाह फरमाते हैं वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई और मोहताजी इन पर मुसल्लत कर दी। किस वजह से कि इन्होंने अच्छी चीज के बदले में अदना चीज को हासिल करने की और एक आरा चीज को छोड़कर आसमान से जो अल्लाह के फजल और कर्म से मिलने वाली चीज थी, आसमानी गिजा को छोड़कर जमीनी गिजा की, बगैर मेहनत और मशक्कत के मिलने वाली गिजा को छोड़कर हल चलाकर मेहनत और मशक्कत के जरिए हासिल होने वाली गिजा को कबूल किया। बिल्कुल हाँ, इस मैंने वाक्या को इसलिए बयान किया कि हूबहू यही अंदाज शियत ने इख्तियार किया। क्या कि कुरान पाक जैसी दौलत और नेमत और कायनात के लिए जो हिदायत और रहमत बनकर किताब मुकद्दस नाजिल हुई है, जिसके एक एक हर्फ की तिलावत पर दस दस नेकियां हैं, जिसको कुरान पाक खुद बयान करता है वयशफी सुदूर कौमिल मुमिनीन, मुसलमानों की रूहों के लिए शिफा बन के उतरने वाला, तमाम बीमारियों के लिए शिफा बन के आने वाला कुरान पाक, जिसकी एक एक आयत मौजज़ाना है कि सारी दुनिया मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती, जिसने कायनात इंसानी में इनकलाब पैदा कर दिया, जिस किताब मुकद्दस की नाजिल होने की वजह से अरब के वो लोग जिन्हें लोग बद्दू कहते थे, जाहिल कहते थे, अनपढ़ और उम्मी कहते थे, इस कुरान ने उनको पूरी कायनात का इमाम और सरताज और मुक्तदा और पेशवा बना दिया। इस कुरान जैसी दौलत को छोड़ दिया शियत ने, اس قرآن سے منہ پھیر لیا اور اس قرآن کے مقابلے میں کہنے لگے ہمارے پاس تو صحیفہ ہے، ہمارے پاس تو جفر ہے، ہم نے اس قرآن کو کیا کرنا ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. اب میں وہ روایات بیان کرتا ہوں. روایات بیان کرنے سے پہلے یہ پہلی جو روایت میں بیان کرتا ہوں جس میں ذکر ہے کہ ہمارے اماموں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس دیکھو ہمارے پاس یہ جو ہے وہ صحیفہ ہے اور ہمارے پاس جامع ہے، اس جامع میں کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے پہلے روایت بیان کرنے والا ابو بصیر ہے. میں کچھ تھوڑے سے اس کے حالات بھی بتا دیتا ہوں. یہ ابو بصیر جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف روایت منسوب کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا. خود اس کی حالت کیا ہے، ویسے اس کی روایات شیعہ کتابوں میں بے شمار ہیں، یعنی اماموں کی طرف جو اس نے روایت منسوب کی ہیں بے شمار ہیں. اور حالت اس کی کیا تھی کہ یہ خود شراب میں پانی ملا کر پیا کرتا تھا، شراب نوش تھا. اور کہتا لوگ یہ کہتے تھے کہ شراب تو حرام ہے، تم شراب پیتے ہو. کہتا سانو اماموں نے خصوصی اجازت دی ہے، ہمیں اماموں نے خصوصی اجازت دی ہوئی ہے، اس لیے ہم جو شراب ملا کر پانی میں ملا کر پیتے ہیں ہمیں کوئی اس کی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. یہ بات فروع کافی صفحہ 167 پر موجود ہے کہ یہ شراب پیتے تھے. اور ایک دن کیا ہوا نہ، یہ بات جو ہے فروع کافی کی جلد دوم صفحہ 181 پر ہے. اور اسی تنقیح رجال کشی شیعہ کی بڑی ایک اہم کتاب ہے جس میں شیعہ کے راویوں کے حالات بیان کیے ہیں کہ یہ جو روایات کرنے والے ہیں یہ کیسے تھے. تو رجال کشی کے صفحہ 167 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک دن امام جعفر صادق کو ملنے گیا ابو بصیر. تو اس نے اندر پیغام بھیجا کہ سرکار میں تو آیا ہوں. تو اندر سے کہا کہ کوئی اجازت نہیں ہے، باہر کھڑے رہو، کوئی اجازت نہیں. تو اب یہ اس نے بڑا ٹیڑھا سا منہ بنا کے کہنے لگا ہے امام صاحب ہمیں اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. اگر میرے پاس ہوتا نا ایک طباق کھجوروں کا یا چھواروں کا اور میں کوئی تحفے تحائف لے کر آتا تو پھر امام صاحب مجھے فوراً بلا لیتے اندر. چونکہ میں خالی ہاتھ ہوں نا تو مجھے امام صاحب جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دے رہے اندر آنے کی. تو یہ کہا امام صاحب کی توہین کی اور پھر بیٹھ گیا دروازے پر. ٹھیک ہے کدی تے بلاؤں گے. ابھی یہ امام صاحب کی توہین ہی کر رہا تھا کہ کتا آیا اور اس نے اس کے منہ کے اندر پیشاب کر دی. یہ بات میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، خود شیعہ کی مسترد کتاب، معتبر کتاب رجال کشی میں یہ حوالہ موجود ہے صفحہ 167 پر کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کو ملنے گیا، جب اندر سے اجازت نہ دی گئی تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ اگر کھجوروں کا طبق ہوتا تو مجھے ضرور اجازت مل جاتی. یہ بات یہ کہہ ہی رہا تھا کتے نے آ کر اس کے منہ کے اندر پیشاب کر دیا کہ لعنت ہو تیرے اوپر، ان نیک لوگوں کی طرف تو پہلے بھی جھوٹی باتیں منسوب کرتا رہتا ہے، اب یہی بات رہ گئی تھی، تیری غلیظ زبان اسی قابل ہے کہ تیری زبان کے اندر پیشاب کیا جائے. تو جن کی زبانوں میں کتے پیشاب کرتے رہے اب جناب وہ لوگ ان کے امام بن گئے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ روایات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ہمارے ابو بصیر صاحب کیسے کیسے فتح کی باتیں لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہا کرتا تھا امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ایک دن کہنے لگا کہ موسیٰ کاظم یہ جو فتوے دیتا پھرتا ہے اس کو کیا پتا ہے، علم تو میرے پاس ہے. حالانکہ شیعہ کے نزدیک امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ ان کے ساتویں امام ہے، امام معصوم بھی ہیں، ماں کان ماہ کون کا علم بھی رکھتے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور یہ اماموں کی طرف جو روایتیں منسوب کر کے بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم کو کیڑی شاید پتا ہے، ساری چیزیں سامنے پتا ہے، ہم زیادہ عالم ہیں اس سے. تو خود ان کا اماموں کے بارے میں یہ نظریہ تھا. تو اب اماموں کی طرف جو روایتیں انہوں نے منسوب کی ہیں ان روایتوں کو تسلیم کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے کہ ایسے جاہلوں، ایسے بےمانوں، ایسے قصابوں، ایسے دجالوں اور اماموں کے ایسے غستاخوں نے جو روایتیں اماموں کی طرف منسوب کر دی ان پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھ لینا، اس سے بڑھ کر دنیا میں پاگل پنا کیا ہو سکتا ہے. اب اس کی روایت سنو. عن ابی بصیر قال دخلت على ابی عبد اللہ علیہ السلام فقلت جلد فداک یا ابی. کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت جعفر صادق کے پاس آیا، میں نے کہا جعلت فداک انی اسالک مسلتا احاہنا احد، میں آپ پر فدا ہو جاؤں امام صاحب، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، احاہنا احد یسمع کلامی، کوئی یہاں ہے تو نہیں ہے جو میری بات سنتا ہو. یہ ہے ان کا ٹرک، ان کا خاص ٹرک یہ ہے کہ جب ہم اماموں کے پاس جاتے تھے تو ہم جا کر پہلے اس بات کا جائزہ لیتے تھے کہ احاہنا احد یسمع کلامی، کہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے دائیں بائیں جو ہماری بات سن رہا ہو.
کیونکہ ہم تنہائی میں رازداری سے امام سے باتیں پوچھتے تھے، امام لوگوں کے سامنے ہمیں اصل بات نہیں بتایا کرتے تھے، امام تو ہمیں بڑے ہی رازداری کے ساتھ بات بتایا. پھر کیا کہتا ہے؟ فرفع ابو عبداللہ علیہ السلام سترن بینہ وبین بیت آخر فطلع فیہ ثم قال یا ابا محمد صل اما بدالک. کہتا ہے کہ جناب جب میں نے کہا کہ کوئی یہاں ہے تو نہیں ہے، تو امام جعفر صادق نے فوراً پردہ اٹھایا، جو پردہ اس کمرے اور گھر کے درمیان میں تھا، وہ پردہ اٹھایا، اٹھا کر دیکھا، کہنے لگے نہیں کوئی نہیں، بھی خیر خیر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بھی تو ہے یا میں ہوں، بس تیرے اور میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے. تو کہ جو تیرے دل میں آئے سوال کر، سل اما بدالکا، جو تیرے دل میں آئے سوال کر. ابو بصیر کہتا ہے قال قلت جئت فداک، میں نے کہا میں قربان ہو جاؤں، ان نشیت کہ تحدثون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم علی بابا یفتح له منه الف باب. کہتا ہے کہ میں نے کہا حضرت میں قربان ہو جاؤں، میں نے سنا ہے کہ کچھ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم کے ایسے ایسے باب علم جو ہے وہ حضرت علی کے اوپر کھولے تھے، اور ایسے ایسے علم کے دروازے حضرت علی پہ واقع یہ تھے کہ ہر ہر علم کے ایک ایک دروازے سے ہزار ہزار دروازہ کھلتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات سچی ہے کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسے ایسے علم سکھائے تھے کہ ایک علم کے دروازے سے ہزار ہزار علم کا دروازہ کھلتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے علم کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ دکھائے ہیں اور پڑھائے ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ میری بات سنی، فقال یا ابا محمد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام الف باب یفتح من کل باب الف باب. کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا ہاں بالکل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسے ہزار باب علم کے پڑھائے ہیں کہ ہر باب سے پھر آگے ہزار ہزار باب کھلتا ہے. علم اتنا حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہزار علم کے باب سکھائے اور ہر باب سے آگے ہزار ہزار باب کھلتا ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو. تو اب کہتے ہیں میں نے کہا کمال ہو گئی ہے، یہ تو بات بہت اچھی ہو گئی کہ اتنے جو ہیں وہ بتائیں. قال قلت هذا والله العلم، میں نے کہا خدا کی قسم یہ ہوئی ہے علم، علم تو یہ ہوا نا کہ ایک ایک علم کے دروازے سے ہزار ہزار علم کے دروازے کھلے، واللہ یہ ہے علم. قال فنکث ساعتا فی الارض، فنکث ساعتا فی الارض، کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر حضرت نے تھوڑی دیر زمین کو کریدا، ایسے زمین کو کریت رہے، اور پھر ایک فرمانے لگے وما هو بذلك، یہ کون سا علم ہے؟ یہ کوئی خاص علم نہیں ہے. ثم قال وان عندنا الجامعہ، کہنے لگے ہمارے پاس تو جامعہ ہے، جامعہ وہ ہے اصل علم. میں نے کہا حضرت وہ جامعہ کیا؟ وما یدریہم الجامعہ، یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ جامعہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک جامعہ ہے، لوگوں کو کیا پتا ہے کہ جامعہ کون ہے؟ یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہاں لوگوں سے آگے بھی روایتیں آ گئی کہ یہ لوگ ان کو کیا پتا ہے، یہ کیا جانتے ہیں کہ جامعہ کیا ہے؟ تو اس سے مراد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، خود اماموں کے خاندان میں اور اہل بیت میں آپس میں اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کی اتنی دشمنی ہو گئی تھی بقول راویوں کے، حقیقت میں نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، کہتے ہیں کہ امامت کی بنیاد پر یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک اپنے آپ کو امام کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں تیری امامت نہیں مانتا، تیسرا کہتا ہے میں تیری امامت نہیں مانتا. اسی بات کو یہاں روایت ہے، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق احتجاج تبرسی کے صفحہ 192 پر لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے لیس منا احد الا ولہ عدو من اہل بیتہ فقیل لہ بنو الحسن لا یعرفون الحق قال بلا ولکن یحملہم الحسد یمنعہم. کہتے ہیں امام جعفر نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے اہل بیت ہی میں سے کچھ لوگ اس کے دشمن نہ ہوں، یعنی ہم میں سے جو بھی امام ہوتا ہے اس کے اہل بیت ہی میں سے اس کے دشمن ہوتے ہیں، گھر سے ہی دشمن ہوتے ہیں، گھر والے ہی نہیں مانتے اہل بیت. تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ جن کی اولاد یہ نہیں جانتی ہے کہ حق کس کا ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا حسن کی اولاد، امام حسن کی، چونکہ ہم امام حسین کی اولاد ہے نا، امام حسن کی اولاد ہم سے حسد کرتی ہے، وہ ہمیں امام نہیں مانتی، وہ ہماری عداوت پر آمادہ رہتی ہے، کیونکہ ان کو حسد یہ ہے کہ امام حسین کی اولاد میں جو ہے وہ کیوں امام بن گئے ہیں اور ہماری اولاد میں امام کیوں نہیں ہے. اصل یہ نا کہ شیعہ کا عقیدہ کہ
پہلے امام حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، پھر حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، پھر امام باقر کے بیٹے امام جعفر، پھر امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم. تو امام حسین کی بات چل پڑی نا، تو کہتے امام حسن کی جو اولاد ہے نا وہ ہمیں نہیں مانتی، ان کو حسد ہو گیا کہ دیکھو یار امامت یہی لے گئے. ان کے انشاءاللہ اس عنوان پر میں مستقل ایک گفتگو کروں گا کہ کس طرح شیعہ کے 12 اماموں میں سے ہر امام کو اس کے اپنوں نے نہ مانا بقول شیعہ کی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں. تو اب کیا کہتا ہے یہ دیکھیں، اس احتجاج تبرسی کے صفحہ 193 پر امام جعفر صادق کی طرف روایت منسوب کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سے بڑی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں امام جعفر نے کہا، لو توفى الحسن بن علی علی الزنا والربا وشرب الخمر کان خیرا مما دفی علی مما افی علی. کہتے ہیں اگر حسن بن علی زنا کاری کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے مر جاتے تو بہتر ہوتا اس حالت سے جس حالت میں مرے ہیں. یعنی امام کہتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اگر حضرت حسن بن علی جو ان کے دادا پر دادا ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں اور ان کے دوسرے امام ہیں، کہتے ہیں اگر وہ زنا کرتے ہوئے مر جاتے، سود کھاتے ہوئے مر جاتے، شراب پیتے ہوئے مر جاتے تو وہ موت بہتر تھی، جس موت میں وہ اب مرے ہیں وہ تو موت بہت ہی گندی. یہ روایتیں انہوں نے اپنے اماموں کی طرف، امام جعفر صادق کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے، کس کے لیے؟ حضرت حسن کے لیے. بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخصیت کے بارے میں جھوٹی روایات بنا بنا کر اس کی عظمت کو اور اس کی شان کو اور اس کی شوکت کو بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چلا جاتا ہے، تو درو گورا حافظہ نہ باشد، پھر جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، پھر وہ بعض دفعہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، کہ خود بھی وہ اس جھوٹ کے اندر غرق ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بھی وہ جھوٹ کا وبال اس پر پڑتا ہے. تو اب انہوں نے جب جھوٹ بولنا شروع کیا صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ لعنتیں کرنا شروع کی، ان کو یہ کہنا شروع کیا، تو آخر ہوتے ہوتے انہوں نے یہ کیا کہ اپنوں کو بھی نہیں بخشا، ان کی طرح منسوخ کر دیا. تو اب ابو بصیر کی بات چل رہی ہے، وہی ابو بصیر نا جو کہتا تھا میرے پاس طبق ہوتا تو میں چل جاتا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ امام نے تھوڑی دیر زمین کو کریدا، کرید کا کہا، وما ہوا بذالک، کہتے یہ تو کوئی علم نہیں ہے، ان اندر الجامعہ، ہمارے پاس جامعہ ہے، وما یدریہم الجامعہ، یہ حسن کی اولاد کیا جانے کہ جامعہ کیا ہے، ان کے پاس نہیں ہمارے پاس ہے. قال قلت جعلت فداک، کہنے لگا میں نے یہ بات سن کر کہا میں قربان ہو جاؤں سرکار میں قربان ہو جاؤں، ومل جامعہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جامعہ کیا ہے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ جامعہ ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے. تو کہتے ہیں امام نے کہا، قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و املائی من فلق فیہ وقطع علی بیمینہ. کہنے لگے امام صاحب نے کہا کہ جامعہ 70 گز لمبی چیز کا نام ہے، 70 گز لمبی کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گز تھے نا ان گزوں کے حساب سے 70 گز لمبا قرآن ہے. 70 گز قرآن تو میں کہہ رہا ہوں نام ہے، 70 گز لمبی کتاب ہے. اچھا 70 گز لمبی کتاب ہے، یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، حضرت علی اس کو لکھتے جاتے تھے، یہ وہ کتاب ہے. حضرت اس میں ہے کیا؟ فیہا کل حلال و حرام و کل شین یحتاج الیہ الناس. انہوں نے کہا اس میں ہر حرام کی بات ہے، ہر حلال کی بات ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کی تفصیل موجود ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے ہر وہ چیز اس جامعہ میں موجود ہے. لو جی یہ نئی چیز اللہ نے اتار دی. قرآن میں تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نہیں ہیں، قرآن تو ہو گیا ناقص، بدل گیا، ان کے پاس مستقل جامعہ ہے جس میں حرام بھی موجود ہیں، حلال کی تفصیلات بھی موجود ہیں. وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ جامعہ میں موجود ہے. حَتَّى الْعِرْشُ فِي الْخَدْشِ وَزَرَبَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَيْتَ حَزَنِي يَا أَبَا محمد. تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کا بدن اگر چوٹ لگنے سے چھل جائے، کوئی آدمی کسی سے تھوڑی سی ہاتھا پائی کرے تو تھوڑی سی جو اس کے اوپر خراش بھی آ جائے، تو اس خراش کی بھی جو چٹی ہے، اس خراش کا بھی جو تاوان ہے، وہ بھی اس جامعہ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کا بھی تاوان. کہنے لگا پھر امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، ذرا میں نے اجازت ہے تھوڑی سی؟ نے کہا جی بالکل، آپ جو مرضی کریں. کہنے لگے میرے ہاتھ پکڑ کر دبایا، فقام زنی بیدی، میرا ہاتھ دبایا ہے جی. تو پھر کہنے لگے یہ جو میں نے تیرا ہاتھ زور سے دبایا نا، اس دبانے کی بھی جو ہے وہ تاوان، اس دبانے کی بھی جو سزا ہے، یہ بھی ہمارے اس جامعہ میں موجود ہے. کہنے لگا میں نے کہا اچھا، واللہ العلم، خدا کی قسم علم تو یہ ہوا نا
اور کمال جناب، 70 گز لمبی شہ اور اتنی تفسیر، یہ ہے علم. کہنا کہ جب میں نے اس کی بڑی تعریف کی تو امام صاحب نے کہا انہ لعلم ولیس بذالک. ہاں علم تو ہے مگر کوئی خاص چیز یہ بھی نہیں ہے. پہلے کہا کہ وہ 1000 جو دروازے حضرت علی پہ کھلتے ہیں اور ہر 1000 سے 1000 دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں، ہمارے پاس تو جامع ہے. اب جامعہ کے بعد جب اس نے کہا کہ میں قربان ہو جا سرکار، یہ تو بڑا علم ہے، تو کہنے لگے یہ علم تو ہے مگر ایک یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے. اچھا ثم سکت ساعتاً، پھر تھوڑی دیر خاموش رہے. ثم قال، پھر فرمایا وعندنا الجفر، اے ہمارے پاس تو جفر ہے، ہمارے پاس تو جفر ہے. وہ ما یدریہم الجفر، یہ حسن کی اولاد کیا جانے کہ جفر کیا ہے. قال قلت وما الجفر، میں نے کہا حضرت وہ جفر کیا ہے، مجھے تو بھی ذرا فرما دیں. قال ویا ان من آدم، انہوں نے کہا ایک چمڑے کا بہت بڑا تھیلا ہے، فیہ علم النبیین والوصیین وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، چمڑے کے تھیلے میں نبیوں کا علم ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا علم ہے، وصیوں کا علم ہے، ہر نبی کا جو وصی تھا اس کا بھی علم ہے، جو علماء گزر چکے ہیں بنی اسرائیل کے ان کا بھی علم ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا علم، ان کے اوصیاء کا علم، بنی اسرائیل کے علماء کا علم، یہ سارے علوم جمع ہو گئے اس تھیلے میں. سبحان اللہ، تھیلا تو نہ ہوا، وہ تو کوئی ریل گڈی ہوئی، اتنا علم تو کون اٹھا سکتا ہے بھائی. کہنے لگے اب آگے دیکھنا، یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی روایت سے آگے چل کر یہ خود اس روایت کو کیسے جھٹلاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کہنے لگا میں نے کہا قال قلت ان ھذا هو العلم، علم تو یہ ہے نا، کمال ہو گئی سرکار، امام ساڈے کول علم ہے، دنیا نو کی پتا ہے کہ علم کی شاید، سنیا کول کتوں علم آیا. ویسے گل یہ ہے کہ سنیا کول ایسا علم ہے کہاں سے، ایسا کوئی کہاں سے لائے، اگر ہوتا بھی تو ہماری تو یہ طاقت سے ہی باہر ہے کہ ہم یہ علم پڑھ سکتے. لیکن یہ بڑی شخصیت ہے، یہ آگے انشاءاللہ روایت آئے گی اسی کی، کہ اس نے جناب منٹوں سیکنڈوں میں یہ علم پڑھ لیا. او جناب فوراً اس نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، تو اس نے علم سارے پڑھ لیا، یعنی 1,25,000 نبیوں کا علم یہ منٹوں میں پڑھ جاتے ہیں. کہنے لگا میں نے کہا یہ ہے علم. کہ تو امام صاحب نے کہا قال انہ لعلم ولیس بذالک، ہاں ولیس بذالک، علم تو ہے پر کوئی خاص یہ بھی نہیں، یہ بھی کوئی خاص نہیں، سارے کو بڑی بڑی شہوا نے. سم سکت ساتن، تھوڑی دیر خاموش رہے. سم قال وعندنا المصحف فاطمہ علیہ السلام، ہمارے پاس تو مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس تو مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے. وہ ما یدریہم ما مصحف فاطمہ، یہ حسن کی اولاد کیا جانے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے، یعنی ان کو پتا نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کا مصحف کون ہے کیا ہے، یعنی ان کو اپنی دادی کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنی دادی کے علم کا ان کو نہیں پتا، ہمارے پاس ہے ساری چیزیں، یعنی ان کے پاس آ گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو بیچاری ویسے معلوم رہے گی. تو کہنے لگے وہ ماں مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ بتاؤ تو صحیح، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ قال مصحف فاطمہ فی قرآنکم، فی قرآنکم ھذا ثلاث مرات. تو امام صاحب نے کہا مصحف فاطمہ تمہارے قرآن جیسا ہے، تمہارے قرآن جیسا، یہاں لفظ ہے تمہارے قرآن جیسا، مطلب ہے کہ ساڈا قرآن نہیں، یہ نہیں کہا کہ مصحف فاطمہ مثل قرآن، یہ نہیں کہا کہ مصحف فاطمہ قرآن جیسا ہے، نہیں، مثل قرآنکم تمہارے قرآن جیسا ہے، مصحف فاطمہ تمہارے قرآن جیسا ہے اور اس سے 3 گنا بڑا ہے، اس سے 3 گنا بڑا ہے. واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، تمہارے قرآن کا ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے، تمہارے قرآن کا ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے، تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، تمہارے قرآن کا ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان لفظوں میں کتنی بڑی قرآن کی تحقیر ہے، توہین ہے، تضحیک ہے، کہ تمہارے قرآن کا تو ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے، تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، تم قرآن لیے پھرتے ہو، ایک لفظ بھی تمہارے قرآن، یعنی تمہارے قرآن کا ایک لفظ بھی گوارا نہیں ہے. اچھا قال قلت ھذا واللہ العلم، ابو بصیر کہتا او سرکار علم تو یہ ہویا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واللہ العلم خدا کی قسم یہ ہے علم. قال انہ لعلم وما ہوا بذالک، انہوں نے کہا ہاں یہ علم تو ہے پر یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے. ثم سکت ساعتاً، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے. ثم قال ان عندنا علم ما کان وعلم ما هو قائن، پھر امام جعفر صادق نے کہا ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو کچھ ہو گیا اس کا بھی علم ہے، وعلم ما هو قائن الى ان تقوم الساعه، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ہمیں تو اس کا بھی علم ہے. یہ تم کہتے ہیں نا کہ یہ علم، یہ کوئی خاص علم،
علم تو یہ ہے.
تو کہنے لگے امام صاحب نے کہا انہ علم وما هو بذاک، یہ علم ہے پر یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں. لو جی رہ گیا، یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں. آل کل تو جیل تو فدا کا فی شہین علم، میں نے کہا سرکار میں قربان ہوا، یہ تو دسو بھی علم کیڑی شہ ہے. میں جیڑی شہ نو علم کہنا تھی کہتے ہو یہ بھی کوئی شہ نہیں، میں جو چیز پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ بھی کوئی شہ نہیں. تو سونے مینو یہ تو دسو کہ علم شہ کیڑی ہے، علم کون سی چیز ہے؟ قال ما يحدث باللیل والنہار والامر بالامر بعد الامر والشیء بالشیء الى یوم القیامہ. تو علم امام نے فرمایا وہ علم جو رات اور دن میں نیا پیدا ہوتا ہے، حکم کے بعد حکم، شے کے بعد شے، قیامت تک جو نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں، جو نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں، جو حکم کے بعد دوسرا حکم ہوتا ہے، جو علم کے بعد دوسرا علم آتا ہے، یہ اصل علم ہے، یہ اصل علم ہے. اب آپ نے اس روایت سے کیا کیا پتہ چلا کہ صحیفہ جفر جامعہ مصحف فاطمہ کیا کیا چیزیں ہیں جناب اماموں کے پاس. لیکن آج پوری دنیا کے شیعہ بھی ان چیزوں میں سے ایک حرف بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے. وہ کہتے جی سارے علوم بھر میں امام لے کر غار میں چھپے ہوئے ہیں. وہ جناب اتنا علم، سارے نبیوں کا علم، سارے وسیعوں کا علم، سارے علماء کا علم، قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کا علم، جو ہو چکا ہے اس کا علم، حلال و حرام کا علم. اب حلال و حرام کی تو ہمیں ضرورت تھی نا، حلال و حرام کا علم، کل ما یحتاج الیہ الناس، ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت تھی اس کا علم، وہ تو لے کر امام سب غار میں چلے گئے تھے. ہوں اسی کی کریے، شیعہ بھنگڑا پونا چاہیے، بھنگڑا ڈالے کہ جناب سڈا علم تو امام کے کول ہے، اسی تو خانی کھولی. یہ تو بتا دیا کہ اماموں کے پاس یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ہر چیز کی جس کی لوگوں کو ضرورت تھی وہ اماموں کے پاس تھا. لیکن امام تو لے کر چلا گیا غار میں، تم پھرتے ہو بازار میں، تمہارے پاس تو اب سوائے ڈنڈے سوٹے کے اور سوائے چھریوں چاقو کے، سوائے پٹکے پٹاخے کے اور سوائے دھمالوں کے اور سوائے جو ہے بھنگ پینے کے، سوائے چرس پینے کے، سوائے منشیات کا کاروبار کرنے کے، سوائے سارا دن سوٹے لگانے کے، تمہارے پاس تو اور کوئی چیز نہیں ہے. جو تو بھنگ کرے تنگ واجہ علی تائی مار دے، تو بس نہ وہ جھگڑا لگائیں گے، یعنی بس یہی علم ہے ان کے پاس، اس سے آگے ان کے پاس علم نہیں ہے. باقی سارا امام اپنے ساتھ ہی لے گئے. بھئی اس علم کی کیا فائدہ جو جس کی جو اللہ نے دیا تو تھا لوگوں کے لیے حلال و حرام بتانے کے لیے، امام ساتھ ہی لے گئے، کیا فائدہ اس علم کا. تو اصل تو یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ قرآن، اس ساری روایت کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کوئی شے نہیں، قرآن کوئی شے نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں. اب آگے سنیں، یہ دوسری روایت ہے زرارہ کی. یہ زرارہ صاحب جو ہے نا، اس کا بھی تعارف ہو جائے. ابو بصیر کا تعارف سنا ہے نا آپ نے، اب زرارہ کا تعارف سن لیں. یہ زرارہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں تو بڑی تعریف کی ہے ان کے بعض نے، ان کے بہت بڑے شیعوں کے ایک علامہ ہیں شہید سالس قاضی نور اللہ شوستری. وہ اپنی کتاب مجالس المومنین کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں کہ زرارہ صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تین اماموں کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم کے یہ صحابی ہیں. اور ان کے بارے میں لکھا ہے اصدق اہل زمان خود و افضل ایشان بود و حضرت امام جعفر دربارہ او فرمود لولا زرارہ لقلت ان احادیث ابی سیذهبو. یہ اپنے زمانے میں سب لوگوں سے زیادہ افضل تھا اور اپنے زمانے میں سب لوگوں سے زیادہ سچا تھا. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے والد کی حدیثیں تو ضائع ہو جاتی، میرے والد کی حدیثیں ضائع ہو جاتی. یہ ہے جناب زرارہ. اور اب زرارہ جناب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ جو جن لوگوں کی ایک گروہ ہے نا اماموں کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کرنے کا، یہ ان کا پریزیڈنٹ ہے، جو ان کا پریزیڈنٹ ہے. اور شیعہ کتابوں کی میں جتنی روایات ہیں اماموں کی طرف منسوب، اس میں سے آدھی روایات کلی شخصیت کی ہیں. یعنی ہمارے ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات قریباً 5500 ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے امت کو دی ہیں. تو پھر بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایات تمام احادیث کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتی ہیں. لیکن یہ شیعوں کی کتابوں میں جتنی روایات ہیں اس کی آدھی قریباً صرف زرارہ نے بیان کی ہیں. اب یہ تو ہو گئے جناب زرارہ صاحب. اب زرارہ کے بارے میں ذرا یہ بھی سن لیں کہ خود شیعہ کی وہ کتاب جس میں وہ تنقیح رجال کشی کہ جس میں اپنے ان حالات لکھتے ہیں کہ جناب یہ ان کے کردار کیسا تھا، ان کی شخصیات کیسی تھیں اور یہ کیسے ہوتے تھے، ان کے بارے میں بھی جناب ذرا لکھا ہوا ہے.
سب سے پہلے تو دیکھیں اصول کافی کے صفحہ 556 پر یہ ہے کہ ایک دن زرارہ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام جعفر صادق کے والد سے بحث کی. یعنی ان کا دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اماموں سے بحث کرتے ہیں, ایک مسئلے میں بحث کی. بحث کرنے کے بعد اس کے دل میں امام صاحب کے بارے میں غصہ پیدا ہو گیا, تو غصے میں آ کر کہنے لگا قال زرارہ قلت شیخ لا علم له بالخصومہ. اے بڈھا, انہوں کسی شاید علم ہی کوئی نہیں امام باقر کے بارے میں. یہ خود زرارہ کہتا ہے, اور یہ الفاظ کس میں ہیں, یہ اصول کافی میں لکھے ہیں. یہ کہتا ہے زرارہ نے کہا کہ یہ, اور اس کا معنی جو ہے علامہ قزوینی شیعہ نے کافی کی شرح صافی میں لکھا ہے, یعنی اس میں فارسی زبان میں, ای پیرے بے دماغ شدہ نمے دانند روش گفتگو باقسم. اے بد دماغ بڈھا, انہوں لوگوں نے گل کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہوتا. یہ کس کے بارے میں زرارہ کہہ رہا ہے؟ اپنے پانچویں امام امام باقر کے بارے میں, جو اپنے اماموں سے بحث کریں اور ان کے بارے میں یہ کہیں پیرے بے دماغ ہیں, اے خالی دماغ بڈھے, انہوں نے گل کرنا بھی طریقہ نہیں ہے. یہ اماموں کے جو ہیں وہ صحابی ہو سکتے ہیں, یہ اماموں کے لائق شاگرد ہو سکتے ہیں, لیکن اسی پر بس نہیں. اب آپ رجال کشی دیکھیں, رجال کشی نے اس کے خوب نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہے جی, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں, کذب علی واللہ علی لعن اللہ زرارہ. اوے انہیں میرے تے جھوٹ بولے ہیں, جھوٹ بولے ہیں, خدا لعنت کرے زرارہ تے, یہ بڑا لعنتی ہے میرے تے جھوٹ بول رہا ہے. شیعہ کی کتاب ہے, امام جعفر صادق لعنت کرتے ہیں, یہ لعنتی ہے, یہ بڑا جھوٹا ہے, یہ بڑا کذاب ہے, یہ میرے بارے میں جھوٹ منسوب کرتا ہے, خدا اس پر لعنت کرے. یہ تو امام صاحب نے اس پر لعنت کی. تو جب امام صاحب نے لانتے کی نا زرارہ پر, تو زرارہ بھی زرارہ تھا, انہیں کہا اچھا میرے تے لانتا کرتے تھے, میں کہنا تھوڑے تیرے امتا بھیجنی ہے. اب لو سن لو, یہ رجال کشی میں زرارہ کی روایت ہے. ان عبد الرحمن ابن مسکان قال تا سمیت زرارہ. عبد الرحمن ابن مسکان کہتا ہے کہ میں نے زرارہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہہ رہا؟ رحم اللہ ابا جعفر. جعفر صادق دے جڑے والد ہیں انہاں تے اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. وہ امر جعفر ففی قلبی علیہ لعنت. لیکن جہاں تک جعفر کی بات ہے تو میرے دل میں تو لعنت بھری ہوئی ہے اس کے لیے, میرے دل میں امام جعفر کے لیے تو لعنت بھری ہوئی ہے. امام جعفر کے والد تھے اللہ رحم کرے, وہ جن کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ اس کے بڈھے کا تو دماغ ہی نہیں ہے, اب کہتا ہے اس پر تو اللہ رحم کرے. جہاں تک جعفر صادق کی بات ہے ففی قلبی علیہ لعنت, میرے دل میں تو اس کے بارے میں لعنت بھری ہوئی ہے. قلت له وما حمل زرارہ على ذلك. میں نے کہا کہ زرارہ صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ یہ کیوں بات کہتے ہیں کہ اس طرح امام صاحب پر لعنت کرتے ہیں؟ ہاں جی, تو میں نے پوچھا کیا سبب ہے جو زرارہ نے ایسا لفظ کہا. تو راوی نے جواب دیا, یعنی عبد الرحمن بن مسکان نے, اس نے کہا اس کا سبب یہ تھا کہ امام جعفر صادق نے اس کے عیب لوگوں پر بیان کر دیے تھے. امام جعفر صادق نے پانڈا پھوڑ دیتا تھا, اس ظالم کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے, یہ بڑا کمینہ ہے, یہ بڑا دجال ہے, یہ بڑا بےمان ہے, لوگوں بچ کے رہنا اس سے, اس کی باتوں پہ اعتبار نہ کرنا. تو جب امام صاحب نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تو وہ بھی کہنے لگا یہ والد نے تو میں مننا, وہ تو کوئی چنگا آدمی سی, پر امام جعفر صادق لئی تو میرے کو سوائے لعنت تو کوئی شے نہیں ہے, یہ تو بڑے ملعون نے, یہ میں ان کو اچھا سمجھتا رہا, یہ مجھے ہی جھوٹا کہہ رہے. یہ ہے جناب زرارہ, جس کی روایات شیعہ کتابوں میں جتنی روایات اماموں کی طرف منسوب ہے آدھی کلے زرارہ دیے نے. اگر زرارہ کی روایتیں ایک طرف کر دی جائیں, ابو بصیر کی روایتیں ایک طرف کر دی جائیں, جن پر اماموں نے لعنت کی ہے, جن کے منہ میں کتے پیشاب کرتے رہے ہیں, ان کی روایتیں کر دی جائیں ایک طرف, تو باقی شیعہ کا جو مذہب بچا ہے وہ رہ ہی کچھ نہیں جاتا, باقی پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا, باقی تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ جناب زرارہ ہیں. اب زرارہ کی یہ باتیں میں نے بیان کر دی ہیں, اب دیکھیں کہ زرارہ صاحب امام کی طرف منسوب کیا کر رہے ہیں. ان زرارہ تقال سال دو با جعفر علیہ السلام. زرارہ کہتا ہے کہ میں نے جعفر صادق کے والد یعنی امام باقر سے سوال کیا, عن الجدی, کہ دادا کو وراثت کیا ملتی ہے؟ حضرت میں مجھے یہ بتائیں کہ دادا وارث ہوتا ہے یا نہیں, میں دادا کی وراثت کے بارے میں نے سوال پوچھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جواب دیا, فرمایا کہ سوائے امیر المومنین علیہ السلام یعنی حضرت علی کے میں کسی اور کو نہیں پاتا ہوں کہ اس مسئلہ میں انہوں نے اپنی رائے سے بیان کیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بتاتا ہوں, ان کے علاوہ ہر شخص نے اپنی طرف سے بات کی ہے دادا کے بارے میں, حضرت امیر المومنین نے جو ہے وہ بات سے ہی صحیح بیان کیا. تو جلالہ کہتا ہے قلت اصلحک اللہ فما قال فیہ امیر المومنین. میں نے کہا اللہ آپ کی اصلاح کرے, اللہ آپ کی اصلاح کرے, دعا دے رہا ہے. زرارہ حضرت کو دعا دے رہا ہے اللہ آپ کی اصلاح کرے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ امیر المومنین نے کیا کہا. تو اب یہاں سے دیکھیں کہ شاگرد ایک ادنا درجے کا زرارہ امام کو، جس کے بارے میں اتنا مقام ہے کہ جن کے پاس نبیوں کا علم ہے، وسیعوں کا علم ہے، جو نبیوں سے بھی افضل ہیں، جو بہت سارے اختیارات بھی رکھتے ہیں، ان کو شاگرد کہتا ہے اصلاح اللہ، اللہ جناب کی اصلاح کرے، اللہ جناب کی اصلاح کرے. اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں پتا کتنی ان کی ویلیو تھی نا، اتنی وقت تھی کہ چھوٹا بڑے کو کہتا ہے اللہ آپ کی اصلاح کرے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ امیر المومنین نے دادا کی وراثت کے بارے میں کیا کہا ہے. فقار اذا کان غدن فالقنی حتی اقرئ فی کتاب، تو مجھے کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تو کل میرے پاس آنا، کل خاص وقت میں میں تجھے وہ کتاب پڑھاؤں گا. جی قال قلت اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من ان تقرئني في كتاب، تو میں نے کہا حضرت چھوڑیں اس بات کو کہ کل میں آپ کے پاس آؤں، آپ مجھے کتاب پڑھائیں، کتاب میں سے دیکھ دیکھ کر مجھے مسئلے سنائیں اور کہیں یہ کتاب میں لکھا، یہ کتاب میں لکھا، تو مجھے تو جناب کی زبان پر ہی بڑا اعتبار ہے، آپ مہربانی کریں آپ مجھے آج ہی بتا دیں، کتاب شتاب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے اوپر بہت جو ہے بہت بڑا اعتماد ہے. فقار یسانیہ اسما ما اقول لك، تو امام صاحب نے کہا چھٹ چھٹ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سن، تو کر لیا بس، کل آ میں تجھے کتاب پڑھاؤں گا. تو بات تو ہے نا کتاب کی، تو کیا زرارہ کہتا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا صحیح ہے جناب میں کل آ جاؤں گا. فاتحیتہ من الغد، میں دوسرے دن بعد الظہر، فاتحیتہ من الغد بعد الظہر، میں دوسرے دن ظہر کے بعد گیا. وکان ساعت التی کنت اخلو بها اخلو بھی فیہا بین الظہر والعصر، اس وقت میں گیا جب امام صاحب ظہر اور عصر کے درمیان اکیلے تھے. وکنت اکرہ ان اسالہ الا خالیا، کیونکہ میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں امام صاحب سے ایسے موقع پر سوال کروں جب اور بھی لوگ بیٹھے ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس وقت سوال کروں کہ جب امام اکیلے ہوں. خشیت ان یفتینی من اجل من یحضرہ بالتقیہ، یا لفظ سنو، کہتا ہے کہ میں خود اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں ایسے وقت جاؤں جہاں جب لوگ بھی ہوں، میں چاہتا تھا کہ میں ایسے وقت جاؤں جب امام صاحب اکیلے ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں لوگوں کی موجود میں جاؤں گا تو من اجلی میں یحضرہ بالتقیہ، لوگوں کے سامنے جب میں جا کر کوئی سوال پوچھوں گا تو حضرت مجھے تقیہ کے طور پر وہ جواب دے دیں گے جو اصل جواب نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جس سے یہ لوگوں کو چکر دیتے رہے کہ جناب ہم جو اماموں سے سوال کرتے تھے نا، ہم کرتے تھے بہت رازداری کے ساتھ، اس وقت امام ہمیں بتاتے تھے حقائق، اور لوگوں کے سامنے ہم سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگوں کے سامنے تو امام کرتے تھے تقیہ. اصل بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی نا کہ جب انہوں نے جا کر شوشے چھوڑنے کی، امام نے یہ کہا، امام نے تو شرابی حلال کر دیتی ہے، امام نے تو یہ بھی حلال کر دیا ہے، امام نے تو کہا کہ کیونکہ یہ قرآن کوئی شے نہیں ہے، امام نے تو کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا ہوئی جب ہم امام کے پاس ہوتے ہیں اس وقت تو امام تمہیں داخل نہیں ہونے دیتے، تم باہر بیٹھے ہوتے کتے تمہارے منہ میں پیشاب کر جاتے ہیں، تو اس وقت اگر تم کبھی بیٹھ بھی جاؤ تو تم کوئی بات پوچھو تو امام جو جواب دیتے ہیں وہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے مذہب کے مطابق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جناب ہم تمہاری موجودگی میں سوال ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ تمہاری موجودگی میں سوال کریں تو امام تقیہ کرتے ہیں، وہ ویسے ہی جواب دیتے ہیں جیسے عام لوگوں کا مذہب ہے، ہم تو امام سے ملتے ہیں وکھرے، اسی وکھری ٹائپ کے لوگ ہیں نا، ہم وکھری ٹائپ کے لوگ ہیں، ہم امام سے ملتے ہیں الگ الگ تنہائی میں اور امام سے جدائی میں، اور الگ الگ ہم رازداری سے ملتے ہیں، اس وقت امام ہمیں وہ فتوے دیتے ہیں جو تقیہ کے بغیر حقائق پر مبنی ہوتے ہیں. اب یہ اس میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے جاتا تھا خشیت ان یفتینی من اجل من یحضرہ بالتقیہ، میں چاہتا تھا کہ میں امام کے پاس اکیلا جاؤں تاکہ ایسے وقت نہ جاؤں جبکہ کوئی اور لوگ بھی ہوں اور امام تقیہ کرے. چلو جی پہنچ گیا دوسرے دن. فلما دخلت علیہ اکبر علی ابنہ، جب میں امام کے پاس چلا گیا تو امام صاحب اپنے بیٹے جعفر پر متوجہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور جعفر سے امام نے فرمایا، امام باقر نے جعفر سے فرمایا، فقال اقرئ زرارتا صحیفۃ الفرائض، تو امام صاحب نے جعفر سے اپنے بیٹے سے جعفر صادق سے کہا، جعفر صادق پتر اپنے زرارہ اپنا خاص بندہ آ گئی، تو ادھر کر کہ جو صحیفہ فرائض ہے نا ہمارے پاس پڑا خاص صحیفہ، وہ نکالو اور اس کو پڑھاؤ. سم مقام علی ناما، تو کہتے ہیں یہ فرما کر امام باقر تو اٹھ گئے کہ میں نے اندھی نیند میں تے لگا سون تے پتر جعفر او خاص صحیفہ کڈ تے اپنا زرارہ آیا بیٹھا ہی اس نو ذرا پڑھا دے. کہنے لگے ٹھیک ہے. فبقیت انا و جعفر فی البیت، تو کہنے لگے بس اب گھر میں میں اور جعفر رہ گئے. فقام فاخرج الی صحیفہ مثل فخذ البعیر، تو امام جعفر اٹھے، ابھی بچے تھے نا، ابھی امام نہیں بنے تھے، کہتے اٹھے اور انہوں نے ایک صحیفہ نکالا. اب جو صحیفہ نکالا تو وہ کوئی معمولی سا تھا، وہ کوئی کتابڑی شتابڑی نہیں تھی، وہ صحیفہ تو اونٹ کی ران کے برابر موٹا تھا، اونٹ کی ران، آپ دیکھو اونٹ کی ٹانگ کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا صحیفہ، آپ جناب کہتے ہیں وہ اونٹ کی ران کے برابر جو ہے وہ صحیفہ تھا، اور جب انہوں نے ملا کر میرے سامنے رکھا تو امام جعفر نے فرمایا لست اقرئ، کہا میں یہ تجھے نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا سرکار کیوں؟ انہوں نے کہا حتا تجلی اللہ علیک ان لا تحدث بما تقرا فیها احدا. انہوں نے کہا پہلے میرے ساتھ حلف اٹھاؤ کہ یہ جو میں تمہیں پڑھاؤں گا تم کسی اور کو نہیں بتاؤ گے، اس وقت تک تمہیں نہیں پڑھاؤں گا جب تک تم اللہ کو ضامن نہیں بناتے کہ جو کچھ اس صحیفے میں پڑھو گے اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرو گے، تا وقت ہے کہ میں تم کو اجازت نہ دوں. تو اب یہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنی اجازت کی شرط لگائی، اپنے والد کی اجازت کی شرط نہ لگائی. تو میں نے کہا اصلاح اللہ لما تزیق علیہ، اللہ آپ اصلاح کرے، تم مجھ پر تنگی کیوں کرتے ہو؟ تم خان صاحب میرے اوپر شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ تمہارے والد محترم نے تو تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا، آپ کے والد محترم نے تو یہی کہا تھا کہ بھئی بیٹے جعفر یہ اس کو صحیفہ فرائض پڑھا دو، انہوں نے تو اتنے نہیں کی تھی، آپ خان صاحب مجھ سے قسمیں اٹھا رہے ہیں، آخر لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں نا، کبھی کبھی تو ہمیں لوگوں کو بتانا ہی پڑتا ہے، تو آپ مجھ سے خان کا حلف لے رہے ہیں کہ میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، اتنی مجھ پر تنگی نہ کریں، آپ مہربانی کریں. تو کہتے ہیں امام جعفر نے کہا تم اس کتاب کو نہیں دے سکتے، مگر شرط وہی ہے جو میں نے بیان کی، پہلے وہی بات، پہلے وہی جو ہے وہ میرے ساتھ بات کرو، اللہ کو ضامن بناؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ جو ہے تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، تب مجھے میں تمہیں دکھاؤں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سرکار، آپ کی شرط مجھے منظور ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جناب ٹھیک ہے اگر شرط منظور ہے تو پھر یہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اب صحیفہ دیکھنے سے پہلے یہ کہتا ہے، خود زرارا صاحب اپنی تعریف کرتے ہیں صحیفہ دیکھنے سے پہلے، کہتا ہے کنت رجلا عالما بالفرائض والوصایا بصیرا بها، کہتا ہے میں خود بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، میں خود بھی کوئی آدمی معمولی نہیں ہے، میں ایک شخص تھا علم فرائض اور وصایا کا جاننے والا اور ان علوم میں بصیرت رکھنے والا. کہتا ہے میں خود بھی کوئی معمولی نہیں ہے، میں علم وصایا وغیرہ کو جانتا تھا اور علم بصیرت. جب امام جعفر نے اس صحیفہ کا ایک کنارہ میری طرف ڈالا تو کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑی موٹی کتاب ہے، فنظرت فیہا فاذا فیہا خلاف ما بعید الناس من الصلۃ والامر بالمعروف الذی لیس فیہ اختلاف. کہتے ہیں ایک موٹی کتاب، اور جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو میں نے اس میں کیا دیکھا کہ اس میں تو اگلی کتابوں میں سے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ جو بالکل لوگوں کے باتوں کے مخالف ہیں، اور لوگوں کے اندر جو مسائل موجود ہیں ان کے سراسر اختلاف ہے، یعنی جو احکام لوگوں میں امر بالمعروف نہیں ہے منکر کے ہیں، یعنی اچھی باتوں کی بھی جو لوگوں کے اندر باتیں ہیں نا وہ اس کے بھی خلاف ہیں. یعنی وہ جو میں نے دیکھی تو وہ بالکل ان مسائل کے خلاف تھا جو لوگوں کے پاس تھے، وہ پوری کتاب کہتے ہیں ایسی ہی تھی، میں نے شروع سے لے کر آخر تک خباثت نفس کے ساتھ پڑھا. اب کیا کہتے ہیں کہ میں دن میں اس کتاب کے بارے میں جو ہے بڑی برائی پیدا ہوئی، میں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے، ایک بات بھی لوگوں کے مطابق نہیں ہے، سارے مسئلے لوگوں کے خلاف، سارے مسئلے خلاف، یعنی جو دین اسلام لوگوں میں ہے یہ تو سراسر اس کے خلاف ہے. کہتا ہے میں نے ساری کتاب شروع سے آخر تک خباثت نفس کے ساتھ پڑھی، ہے جی، کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو بڑی بری کتاب ہے، یہ تو بڑی کوئی غلط کتاب ہے جی. اور کہتا ہے یاد کرنے کا ارادہ بھی میں نے کم کیا، کیونکہ لوگ پوچھے تھے کہ سرکار کچھ سنا دو، تو کہنے لگا میں نے ویسی بے دلی کے ساتھ پڑھی تھی، میں نے اس کو یاد کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا گیا. یہ بھی کوئی علم ہے، ساری لوگوں کے مخالف یہ باتیں ہیں اس میں، تو اس لیے مجھے یاد نہیں رہی، ورنہ میں وہ ساری کتاب یاد بھی کر سکتا تھا. اصل آدمی اپنی تعریف بھی کرتا ہے، میں کنت رجلا عالما فاضلا بالفرائض والوصایا، میں بڑا عالم فاضل شخص تھا، زرارہ کہتا ہے میں یاد بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس وقت اس کے بارے میں جو ہے وہ یاد کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے بارے میں بری رائے قائم ہو گئی، میں اس کو پڑھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا یہ کتاب بالکل باطل ہے، کتاب پڑھتا جاتا تھا، وانا اقرأه وقلت وانا اقرأه باطل، میں اس کو پڑھتا تھا اور میں کہتا یہ باطل ہے، باطل ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط کتاب ہے جی. یہاں تک کہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اس کو ختم کر کے لپیٹ کر امام جعفر کے حوالے کر دی. لو جی، اثر سے لے کر جوہر سے لے کر اثر تک، وہ جو اونٹ کی ران کے برابر کتاب تھی زرارہ پڑ گیا. لو جی، کہ زرارہ کو معمولی شاید تھی، اتنی جلدی تو وہ گیڑ والی مشین بھی پٹھے نہیں اتر دی جتنی جلدی یہ کتاب پڑھ گیا سرکار، کمال ہو گئی ہے. کتاب تو زرارہ تو نہ ہوا، یہ تو اتفاق فاؤنڈری ہوئی کہ جس میں جیسا بھی لوہا ڈالو ڈھلتا ہی جائے گا، جیسا بھی لوہا ڈھلتا ہی جائے گا. زرارہ بھی اتفاق فاؤنڈری تھی، چوری میں رویا ہوئے افغانستان میں رویا ہوئے جناب، دڑل مڑل ہر چیز جو زرارہ کے سامنے ہے زرارہ رگڑ گیا. اچھا تک زرارہ نے کتاب ختم کر دی، کتاب ختم کر کے لپیٹ کے امام جعفر صادق کے حوالے کر دی. اور میں نے کہا باطل لیس بشین ہوا خلاف مناس، کوئی شے نہیں ہے یہ، تو بالکل باطل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے سارے دین اور مذہب کے خلاف ہے. اب کیا ہوا؟ کہتے یہ تو بات ہو گئی. ثم لقیت ابا جعفر، پھر ایک میں نے حضرت امام باقر سے ایک دن ملاقات کی. فقال علی اقرا صحیفت الفرائض، مجھے امام باقر نے کہا او ہاں ہاں زیادہ او صحیفہ فرائض پڑھا جی، صحیفہ فرائض پڑھا تھا. فقلت نعم، یعنی میں نے کہا ہاں پڑھا تھا. فقال کیف رہیتا، امام صاحب نے کہا کیسا تھا کیسا تھا، ذرا کوئی تریبی کرو. کیف رہیتا ما کرا تھا، کیسا تھا جو تھی پڑھا. فقال قلت باطل لیس بشین ہوا خلاف من الناس علیہ، بالکل باطل ہے، وہ تو جھوٹ ہے سر، وہ تو مخالف ہے اس بات کے جس پر لوگ عمل کرتے ہیں. عارف ان الذي رايت والله يا زراره هو الحق الذي رايت، تو مجھے امام صاحب نے کہا زراره ایڈا بدتمیز نہ بن، وہ جو تو نے کتاب پڑھی ہے تو کہتا ہے باطل ہے. اب امام صاحب کہتے ہیں یا زراره هو الحق، وہ خدا کی قسم بالکل حق ہے. الذي رايت املا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط علي عليه بيده، وہ تو وہ کتاب ہے جو حضور نے لکھوائی ہے اور حضرت علی نے اپنی ہاتھ سے لکھی ہے، حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. زرارہ کہتا ہے فاتانی الشیطان فوسوس فی صدری، کہتا ہے شیطان میرے پاس آیا اور اس نے میرے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. جی فقال وما یدرا انہ املا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخط علی بیدہ، تو شیطان نے میرے دل میں آ کر اس وقت یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ حضرت علی نے لکھی ہے اور حضور نے لکھوائی ہے، یہ امام کو کہاں سے پتا چلا کہ حضرت علی نے لکھی ہے، امام کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ وسوسہ زرارہ کہتا ہے میرے دل میں شیطان نے ڈالا. ابھی جیسے میرے دل میں خیال آ فقال علی قبل ان انتخو لا تشک بد الشیطان، تو مجھے امام صاحب نے کہا شک نہ کر شیطان کا دوست نہ بن، زرارہ شک نہ کر شیطان کا دوست نہ بن. واللہ انک شککت وکیف لا ادری انہ املا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخط علی بیدہ، میں کیسے نہیں جانتا کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی ہے اور حضرت علی کا خط ہے. وقد حدثنی ابی عن جدی، میرے والد نے مجھے اپنے دادا سے یہ بات نقل کر کے دی ہے، یعنی میرے والد حضرت زین العابدین نے خود حضرت علی سے یہ بات سن کر مجھے بتلائی ہے کہ یہ جو تمہارے پاس صحیفہ علم الفرائض ہے یہ حضور نے لکھوایا تھا، پتر میں نے خود لکھا تھا، میرے دادا نے میرے والد حضرت زین العابدین کو یہ بات خود حضرت علی نے بتائی ہے جو بات میں تیرے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ یہ کتاب جو تو نے پڑھ کر کہا باطل ہے جی، لیس بشین کوئی چیز نہیں، جھوٹی ہے، خباثت نفس کے ساتھ تو نے پڑھی ہے جس کو تو نے دیکھا اور تیرے دل میں خباثت پیدا ہو گئی اور جو لوگوں کے مذہب اور دین کے خلاف ہے، یہ جو کتاب ہے یہ حضور نے لکھوائی ہے اور حضرت علی نے لکھی. کیوں جناب؟ کیا ثابت کیا؟ ثابت یہ کیا کہ ہمارے اماموں کے پاس ایسی کتابیں بھی تھیں جو حضور نے لکھوائی تھیں، جو حضور نے لکھوائی تھی حضرت علی نے لکھی تھی، اور جن میں جو مسائل تھے وہ ایسے تھے کہ لوگوں کے بالکل مذہب کے خلاف تھے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی اس وقت دین اور مذہب ہے سراسر وہ اس کی مخالفت میں تھے، اس کا اور اس کتاب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا ثابت کیا شیعہ کے راویوں نے، یہ ثابت کیا کہ حقیقی علم جو حضور نے لکھوایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا تھا، جو بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں تھا، وہ تو سارا وہ تھا جو اس وقت کے مسلمانوں کے مذہب کے خلاف تھا، مسلمانوں کے مذہب کے خلاف تھا. تو کیا ثابت ہوا کہ اس وقت پوری دنیا کا مسلمان جو عمل کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے دین کے عنوان پر، جو بھی باتیں کر رہا ہے، یہ سراسر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، حضور کی مرضی اور حضور کی سنت کے خلاف. سارے دین کا بیڑا بٹھا دیا یا نہیں بٹھا دیا؟ سارے دین کا اعتبار ختم کر دیا، سارے دین کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ قرآن میں جو احکامات ہیں، قرآن میں جو فرامین ہیں وہ سراسر غلط ہیں، اس لیے کہ جو باتیں تو حضور نے حضرت علی کو لکھائی تھی وہ تو بالکل اس کے برعکس ہیں. قرآن پاک سے اعتماد ختم کرنے کے لیے کیسی کیسی انہوں نے جو ہیں وہ روایتیں گھڑی ہیں. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پاس جو ہے وہ ہر سال کو شب قدر کی جب رات ہوتی ہے تو ہمارے اماموں کے پاس ایک کتاب اترتی ہے. یہ اپنے امام باقر سے بات ہے انہ لینزل فی لیلۃ القدر الی ولی الامر نفسہ بقضاء وقضاء وفی امر الناس بقضاء وقضاء. کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ شب قدر میں امام زمان پر تمام امور کی تفصیل سن وار نازل ہوتی ہے. امام کو اس شب میں حکم دیا جاتا ہے کہ تم خود فلاں فلاں کام کرو، اور لوگوں کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو فلاں فلاں بات کہو. یہ شب قدر کو جو ہے وہ اماموں پر خاص کتاب نازل ہوتی ہے. اماموں کو اس طرح نجوم کا بڑا علم ہے. امام جعفر صادق کی طرف روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشتری کو، آسمان کا ایک ستارہ ہے، مشتری کو زمین پر بھیجا. اس مشتری نے آ کر جناب دو آدمیوں کو علم سکھایا، ایک کو عجم سے، ایک کو عرب سے. جو آسمان پر مشتی ستارہ ہے، کہتے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیج دیا ایک آدمی کی شکل میں. اس نے ایک آدمی کو علم سکھایا عرب میں، ایک کو سکھایا عجم میں. جس کو عرب میں علم سکھایا، اس کو علم سکھانے کے بعد نجوم کا علم اور جوتشی کا علم جو ہے وہ سکھانے کے بعد اس نے کہا مشتری نے، اس نے کہا اچھا جناب ذرا دیکھو مشتری کہاں ہے. خود مشتری انسان کے روپ میں آیا تھا نا، تو اس نے کہا مشتری کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا مشتری تو آسمان پر نہیں ہے، مشتری تو آسمان پر نہیں ہے. تو یعنی اتنا علم اس کو بھی ہو گیا کہ مشتری آسمان پر نہیں ہے، مشتری تو کہیں گے یہی ہے. کہتے ہیں اس کو اتنا سکھا دیا، چلو بات ختم ہو گئی. پھر اس نے یہی علم سکھایا وہ جو ہے ایک اجمی کو، یعنی ہندوستان کے ایک آدمی کو. تو جب وہ آدمی قد بلغا، وہ اس علم میں کمال حاصل کر گیا، فقال انزل المشتری، تو اس نے کہا کہ بھئی مشتری کو دیکھو، اینا ہوا مشتری کہاں ہے، مشتری کو دیکھو مشتری کہاں ہے. فقال ان حسابی لا يدل على انك انت المشتری، تو وہ اجم کے آدمی نے کہا کہ جناب میرا حساب تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہی مشتری ہیں، آپ ہی مشتری ہیں. یعنی مشتری نے آسمان کا جو ستارہ تھا اس نے علم نجوم لوگوں کو سکھایا، تو عجم کا آدمی تو اتنا کمال حاصل کر گیا کہ اس نے اسی وقت حساب لگا کر کہا کہ جناب تسی خود ہی مشتری ہو، آپ خود ہی مشتری ہیں. تو اب اسی ایک روایت اسی باب میں آگے چل کر جو ہے یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، یہ فروع کافی جلد سوم کتاب الروضہ کی ہے، 53 پر ہے. اور آگے روایت ہے، کہتے ہیں نبی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر سے روایت ہے، قال سئل عن النجوم، ان سے جو ہے وہ علم نجوم کے بارے میں پوچھا گیا، فقال لا يعلمها الا اهل بيت من العرب واهل بيت من الهند، تو امام جعفر صاحب نے کہا کہ ہندوستان کا ایک گھرانہ ہے وہ علم نجوم میں کامل ہے ماہر ہے، اور ایک عرب کا گھرانہ ہے یعنی ہم ہیں جو علم نجوم میں ماہر ہیں. تو کیا ہوا کہ بھئی علم نجوم میں بھی اماموں کو مہارت حاصل ہوتی ہے، حالانکہ علم نجوم کا اماموں سے کیا تعلق ہے، اور اماموں کو علم نجوم، اور پھر یہ ہے کہ اگر علم نجوم ایسی ہی بات تھی تو پھر یہ تو وہ علم ہے جو خود امام صاحب کے بقول ہندوؤں کو بھی حاصل ہے، ہندوستان کا بھی ایک گھرانہ ہے اس کو بھی نجوم حاصل ہے. تو آپ نے آج کی پوری گفتگو اور تقریر میں یہ بات سنی جو ہے وہ سنی سماعت فرمائی کہ شیعہ کے راویوں نے اماموں کے بارے میں یہ روایتیں جب عام کی کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، یہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، تو اب قرآن کی حقیقت کو تو ختم کر دیا، اب قرآن پاک کی حقیقت کو مزید ختم کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی روایات کھڑی کہ ہمارے اماموں کے پاس جفر ہے، ہمارے اماموں کے پاس مصحف ہے، ہمارے اماموں کے پاس جامعہ ہے، ہمارے اماموں کے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے اماموں کے پاس علم الفرائض ہے، ہمارے اماموں کے پاس فلاں فلاں چیز ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں جو مسائل تھے، جو باتیں تھیں، جو ارشادات نبی تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لکھوائے تھے، وہ بالکل وہ تھے کہ جو اس قرآن کے سراسر خلاف تھے، اس دین کے خلاف تھے، اس جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے برعکس تھے، یعنی اصل تعلیمات جو حضور کی ہیں وہ اسلام کی موجودہ تعلیمات سے برعکس ہیں، وہ اس سے سراسر الٹ ہیں، وہ اس کے سراسر متضاد اور متباین ہیں. تو ثابت کیا کیا کہ دو اسلام ہیں، ایک اسلام موجود ہے، ایک اسلام حقیقی ہے، حقیقی اسلام موجودہ اسلام کے بالکل برعکس ہے، اور وہ حقیقی اسلام اس وقت غائب ہے، وہ امام غائب کے پاس ہے، اور شیعہ کا ایمان اس ایمان حقیقی اسلام پر ہے جو موجودہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو ثابت کیا ہوا، اگر موجودہ اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں تو شیعہ اس کو غلط کہنے کی وجہ سے کافر ہیں، اور اگر شیعہ کسی حقیقی ایمان اور اسلام پر ہیں تو ہم اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم کافر ہیں. تو بات پھر وہی آ گئی کہ یا شیعہ کافر ہے یا ہم کافر ہیں، جو مذہب مسلمانوں کا ہے وہ شیعہ کا نہیں ہے، جو شیعہ کا ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اسی لیے ہم شیعہ سے کہتے ہیں کہ ہم جب مسلمان ہونے کا اپنے لیے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود ہی اپنے آپ کو کافر کہہ کر غیر مسلم، چاہے وہ کافر نہ کہو غیر مسلم، کہ بھی ہم تمہارے جیسے مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان تم ہو ہم وہ نہیں ہیں، تو تمہیں غیر مسلم ہو کر خدا کے لیے ایک طرف ہو جاؤ اور اپنا ڈنڈورا پیٹتے رہو، اور نہ ہمارے عقائد نظریات میں مداخلت کرو، اور نہ ہمارے بارے میں ہمارے لوگوں کے عقائد نظریات خراب کرو. یہ فرض ہے علماء کرام کا کہ وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ ان کے عقائد نظریات کیا ہیں، ان کے خیالات و اوہام کیا ہیں، انہوں نے کس طرح ایک نیا مذہب، نیا دھرم اور نیا دین بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ لوگ کہیں ان کے جو ہے وہ پھندوں میں اور ان کی چالوں میں اور ان اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں کا شکار ہو کر اپنے دین اور ایمان کی دولت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. اللہ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.